نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبر کا بیان, آج ہم اس میں ڈے 5 پہ چلیں گے اور ہر دن کی طرح ایک دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ہماری آج کی دعا بھی قبر کے عذاب کی دعا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کورس کا ایک یہ بھی فائدہ ہمیں ہو کہ علم کی محفل میں موجود ہونے کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے تو اس کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے مواقع میں سے ایک موقع کیا ہے کہ انسان کوئی نیکی کرے پھر اس کے بعد دعا کرے. جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے بی بی مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے اور وہ وہیں کھڑے قیام کی کیفیت میں تھے اور پھر انہوں نے دعا کی. تو علماء کرام مفسرین اس بات سے یہ بات لیتے ہیں کہ جس جگہ نیکی ہوتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم نے اس کانسیپٹ کو بھی تھوڑا سا گڈ مٹ کر دیا ہوا ہے جو پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ چھیڑیں گے, لیکن اس وقت ہم علم کی اس محفل میں آپ نے بیٹھنے کو اور اس موجودگی کو دلیل بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے مالک, ہم سب کو قبر کے عذاب سے باقی سارے عذابوں کی طرح محفوظ رکھنا. بولیے. چلیے تو آئیے آج کی دعا دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے لیے تیاری بھی کریں گے. دعا کے الفاظ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کا ایک ایک لفظ دیکھیں گے. جس حدیث سے یہ دعا لی گئی ہے وہ ہے سنن ابن ماجہ 1553, یعنی 1553 ابن ماجہ. دہرا لیجئے گا. اللہ کے نبی نے کسی موقع پہ یہ دعا مانگی تھی. آپ اس کے سیغے دیکھیں گے, جب ٹینسز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاص طور پہ اس میں کسی ایک کی طرف اشارہ ہے. تو آج آپ کے میرے لیے یہ دعا بہت اچھی ہے. بھلا کس کے لیے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا, اور خاص طور پہ جب اس کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی کسی کے لیے ایسے ہی وقت میں مانگی تھی. پڑھیے گا. اللہم اجرھا من الشیطان ومن عذاب القبر. اللہم جاف الارض عن جنبیہا ساعد روحها ولقها منك يا رضوانا. پہلے تو اس کو پڑھتے وقت میں اپنے دل کی کیفیت بتاؤں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ کاش دعا اللہ کے نبی نے میرے لیے کی ہوتی. کتنی خوشبخت تھی وہ میت جس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا کی. ترجمہ دیکھیے گا, میرے ساتھ لکھ لیجئے ایک ایک لفظ کو, تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. اللہم اے اللہ, اجرھا بچا اس کو. ہا سے مراد میت ہے, یعنی جانے والی فیمیل عورت بھی ہو سکتی ہے اور لفظ میت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. من الشیطانی شیطان سے, و اور من عذاب القبری قبر کے عذاب سے. اللہم اے اللہ, جا فی الارض زمین کو کشادہ رکھنا, ان جنبیہا اس کی پسلیوں سے. کروٹیں بھی لکھ سکتے ہیں, وہ نا جنوبی ہم و جیوبی ہم, تو وہی لفظ ہے. جنب کروٹ کو کہتے ہیں, مراد جہاں پسلیاں ہیں, ریبس کہہ لیجئے اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو. وساعد اور چڑھا, سعادہ کہتے ہیں نا اوپر چڑھنے کو. ساعد اوپر چڑھا لے, روحہا اس کی روح کو. ولقہا اور ملاقات کروا اس کی. من کا تجھ سے, رضوانن اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو. سبحان اللہ, کیا خوبصورت دعا ہے. اور ایسے وقت میں تو واقعی اسی دعا کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. ایک سٹریچ میں دیکھیے تو, اے اللہ تو اسے شیطان سے اور قبر کے عذاب سے بچا, اے اللہ زمین کو اس کی پسلیوں سے کشادہ رکھ اور اس کی روح کو اوپر چڑھا لے اور اپنی رضامندی اس کو نصیب فرما. اردو ترجمے میں وہ بات بنتی ہی نہیں جو حقیقت میں یہاں آپ کو محسوس ہو رہی ہے. عربک ٹیکسٹ میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا جرنی آف سول میں کہ کس طریقے سے میت مجبور ہوتی ہے جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو اس وقت اس کو دعاؤں کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس شخص کے لیے جو دنیا سے چلا گیا یا وہ چلی گئی ایک عورت, خاص طور پہ یہاں سیگوں سے اگر آپ فیمیل ہی ذہن میں رکھیے تو پھر آپ کو اور بھی زیادہ بات سمجھ آ جائے گی. تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ دعا کی تھی. پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تو اس کو شیطان سے بچا, اس سے کیا مراد ہے؟ شیطان مرتے وقت انسان کے پاس آتا ہے اور اس کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ایسے وقت میں پھر اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے, اس کے اندر وہ ساری چیزیں آنے لگتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بد دور ہونے لگتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان کو بہکانا شیطان کا اٹموسٹ گول ہے. وہ زندگی کے ہر موڑ پہ انسان کو بہکاتا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. تبھی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت کے وقت میں ایک پانی کا پیالہ لے کے آ جاتا ہے کہ تم یہ پی لو تو میں تمہارے لیے آسانی کر دوں گا. واللہ عالم, ہم نے کسی صحیح حدیث سے تو یہ بات نہیں پڑھی, لیکن بات معروف ہے. بس آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا پورا گول, جب اس کا اس وقت کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ انسان مرتے مرتے بھی کوئی ایسا کام کر لے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جائے. ذرا سوچیے, یہ ہے انہ لکم عدو مبین. وہ تو دنیا میں آنے سے پہلے تیاریاں کر کے بیٹھا ہوتا ہے آپ کے لیے, اور دنیا سے آپ کے جاتے وقت بھی کس طریقے سے اپنے آپ کو وہ آپ کا محسن ثابت کرتا ہے. ساری زندگی کرتا ہے دشمنی ہے, اور لیکن حقیقت میں وہ آپ کا دشمن ہے. تو آپ نے لیے ابھی بھی دعا کیجئے. ہر ایک میں کیا زندگی میں ہمیں شیطان کی دشمنیوں کا خوف نہیں ہے, اندیشہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اس کا ہدف ہے, اس کا ترنے والا ہے. ساری زندگی وہ ہمیں بہکاتا ہے, ہماری نمازیں لیٹ کرواتا ہے, ہمیں کس طریقے سے وہ ان چیزوں میں لے کر جاتا ہے. کبھی آپ نے میں نے سوچا؟ یقین کریں کہ جس طرح ہمیں جراثیم نہیں دکھتے, لیکن کسی بھی اگر آپ مائکروسکوپ کے نیچے اس پانی کو رکھ لیں جس میں جراثیم ہے, تو شاید کبھی پئیں نہ, پیاسے رہ جائیں لیکن پانی نہ پئیں. اگر ہمیں شیطان اور اس کے چیلے دکھنے لگ جائیں تو ہمارا دنیا میں جینا محال ہو جائے, ہم کبھی بھی خوش رہ ہی نہ سکیں. تو سب سے پہلے تو آج سے اپنے لیے ایک دعا لکھیے کہ ہر لمحے میں نے خود کو شیطان سے دور محسوس کروانا ہے. میں نے اپنے آپ کو اللہ سے دعا کروا کے شیطان سے دور رکھنا ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیے. کتنا پیارا تحفظ کا کلمہ ہے اللہ نے آپ کے میرے لیے رکھ دیا. اور آپ اور میں کبھی اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم اکیلے تو اپنے ذاتی دشمن یا کسی حاسد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسری طرف کہاں اتنا بڑا دشمن کہ جس نے ڈے ون سے دشمنی کا ایک بیج اپنے دل میں ڈال دیا, راہ جاتے حسد کی بنیاد پہ, اور آج تک اس پہ لگا ہوا ہے. صرف آدم نہیں بلکہ آدم کی ذریت اور ہر پیدا ہوتے بچے کے لیے شیطان کا یہ معاملہ ہے. دوسری چیز دیکھیے, دعا میں جو ہے وہ کیا ہے, ومن عذاب القبری. مستقل ہر دن جو ہم دعائیں سیکھ رہے ہیں اس میں قبر کے عذاب کی بات ہے. سوال لکھیے کہ اگر قبر کا عذاب ہے ہی نہیں, برحق ہی نہیں, تو پھر قبر کے عذاب کی دعا کیوں سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب ہے نہیں, ثابت نہیں, تو ان سے پوچھئے پھر یہ اتنی دعائیں کیوں ہیں. نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کسی ایک ابس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو یہ دعاؤں کی موجودگی جس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا, ہر کتاب میں آپ کو یہ دعائیں مل جاتی ہیں, کم و بیش ساری نہ بھی ملیں تو قبر کا عذاب برحق ہے. پھر تیسری چیز دیکھیے کہ اللہم جاف الارض عن جنبیہا, کہ اللہ زمین کو کشادہ کر دے. یہ جو جاف ہے نا, جوف کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے, جوف منہ کا جوف نہیں ہوتا, منہ کے اندر جو کھلی جگہ ہوتی ہے, تو یہ وہی لفظ ہے جو اگر آپ نے گرامر میں یہ لفظ سنا ہوگا جوف, تو وہی چیز ہے کہ کھلا کر دے, کشادہ کر دے. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں اور انالوجیز جو آپ نے ان حدیثوں میں بیان کی, ایک لفظ سے پوری بات سمجھ آئے گی. دیکھا جائے جو اندر ہمارا ایک چھوٹا سا برتن نہیں بنا ہوتا, چھوٹی سی غار ہے ہمارے منہ میں, اس کو جوف کہتے ہیں. کہ جا فی الارض, آپ ایسے کریں نا, جا فی الارض کہ زمین کو کھول دے, ان جنبیہا اس کی پسلیوں سے. آپ کو کل بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ کیسے پسلیاں سمٹ جاتی ہیں, اور سعد بن معاذ والی حدیث میں بھی یہ لفظ آیا تھا. اور پھر اس کی روح کو اوپر چڑھا لے, اس سے کیا پتہ چلا؟ لا تفتح لہم ابواب السماء, سورت العراف کی آیت کہ نہیں کھولے جاتے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے. تو آپ نے تیسری دعا یہ کر دی اور پھر ولقہ من کا, اگر اس کو آپ اردو ترجمہ جو نیچے اس کو چھوڑیں لفظوں پہ دیکھیں, لقہ من کا, اے اللہ اس کی ملاقات کرا آپ سے, یعنی یہ روح اب تیرے سے ملے مگر کس حال میں, رضوانن, کہ جب تو اس سے راضی ہو. اپنے لیے بھی یہ دعائیں لکھ لیں اگر آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے کی تھی, تو ایک تو ہے کہ جو آپ کے قریبی ابھی یا پہلے فوت ہوئے ان کی نیت کر کے پڑھا کریں, اور اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں, اللہم اجرنی من الشیطانی ومن عذاب القبری, اللہ جا فی الارضی انی جنبی وسائد روحی ولقے نی من کا رضوانن, یعنی صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے, حدیث کے الفاظ رکھیں, جو دعائیں آ گئی ہیں لیکن اپنی نیت کر لیجئے گا, ٹھیک ہے, بات سمجھ گئے. یعنی آپ یہ دعا آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں, اس کا طریقہ آپ کو بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عذاب قبر سے بچ سکیں. جس کے لیے دل میں جب کوئی یاد آئے فوراً یہ دعا پڑھ دیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دم کسی میت کا قبر میں عذاب روک دیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کیا ہوا, تو کہتا ہے تیرے پیچھے والے نے تیرے لیے دعا کی. کسی جگہ آتا ہے تیرے بچے نے صدقہ کیا, کسی جگہ آتا ہے تیرے بچے نے قرآن پڑھا. تو یہ اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے, کبھی کبھی ڈیڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, کوئی اس میں منی ڈال دیتا ہے تو کیا وہ ایک دم پاپ اپ نہیں ہو جاتا. آپ کے واٹس ایپ کے اکاؤنٹس ہیں یا فیس بک کے ہیں, یوٹیوب ہیں, نہ یوز کریں تو وہ ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ ایک پوسٹ ڈالتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیے کہ جب دفن ہوتا ہے تو اس کے بعد میت کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور عموماً ہمارے کلچر میں یہ کہ اس وقت لوگ رو دھو کے تھک چکے ہوتے ہیں, کوئی صبح کا جاگا ہوا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, تو کھانا کھانے کھلانے میں لگتے ہیں, تو یہ وقت دعاؤں کا ہوتا ہے. اور ویسے بھی میت والے گھر میں 3 دن تک فرشتے ہر بات پہ آمین کہتے ہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے ہائے میں لٹ گئی, میں برباد ہو گئی, تو فرشتے آمین کہہ دیں گے. اور اگر اس وقت اپنے لیے, گھر والوں, جانے والے سب کے لیے دعائیں کی جائیں تو یہ قبولیت کا موقع ہوتا ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو منقطع ہو جاتا ہے اس کا عمل, الا من ثلاث, 3 چیزیں ہیں جو اس کے بعد بھی رہتی ہے. نمبر 1, صدقہ جاریہ, صداقت ان جاریہ, اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا جو اس کے بعد ایک آن گوئنگ چیریٹی پہ چلا گیا. پھر علم ینتفع بعدہ, کسی کو ایسا علم دیا جس سے اس کے بعد فائدہ اٹھایا جائے. دیکھیے عربی میں نا حدیث کے ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں, خالی علم نہیں ہے, علم بہت ہے, وہ علم جس سے بعد میں فائدہ اٹھایا جاتا رہا, یعنی اس کے اسٹوڈینٹس, اس کی لکھی ہوئی کتابیں, اس کے چھوڑی ہوئی جگہیں, وقف کی ہوئی جگہیں, کس نے مدرسہ بنا دیا, کسی نے اپنا گھر وقف کر دیا, یہ اس کے بعد اس کے لیے ایک قسم کے نام اعمال میں اندراج رہتا ہے. اور تیسری چیز ہے ولدن صالحن یدعو لہ بعدہ, اولاد جو نیک ہے جو دعا کرتے ہیں. اب اولاد پہ جب یہ بات آ گئی, یہ حدیث یہاں پوری, مثال دیتی ہوں کہ میری زندگی کی نامہ اعمال کی جو کتاب تھی وہ میرے ساتھ بند ہوئی, اقرا کتاب, کھلے گی وہاں, لیکن یہ 3 چیزیں اگر میں اپنے پیچھے چھوڑ گئی یا ان میں سے ایک بھی چھوڑ گئی تو وہ میری اس کتاب میں, میرے پیپر میں انٹری ہوتی رہے گی. لیکن یہ جو غیروں کی, دوسروں کی, عام مسلمانوں کی دعائیں, وہ دعائیں نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی, اس دعاؤں کی بدولت اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس زندگی کے آخری دم تک جمے رہیں. دیکھیے استقامت کی بہت دعا کیا کریں, اللہ نہ کرے کہ آپ کسی وقت راستے سے ہٹیں, کبھی نہیں شیطان احساس دلائے گا کہ ہٹ گئے. بڑے سے بڑے ڈیویٹڈ, بڑے سے بڑے حق سے, ہدایت سے گمراہ بندے کو بھی شیطان تھپکی دیتا, شاباش تو نے ٹھیک کیا, تو بالکل صحیح کرتا ہے. اور آج بھی یہ جو امت میں اتنے فرقے بن چکے ہیں نا, اس کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ کوئی کسی بہت پڑھے لکھے بندے کو جس کو بہت علم تھا, لیکن شیطان نے کوئی ایک ایسی پلی دے دی, میں نام لیے بغیر کئی تو اپنے آج کے ہمارے کلچر کے معروف دینداروں کی بات بھی کہہ سکتی ہوں, کہ کیسے وہ حق کے اوپر چلتے چلتے لڑکے, کسی ایک مسئلے میں ان کو شک پڑا یا شیطان نے ڈاؤٹ ڈالا, وہ ایک الگ فرقہ بنا کے بیٹھ گئے, ایک الگ مسلک بن گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اوپر اپنی رحمت کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خیر اور عافیت کا معاملہ کرنے والا بنا دے. چلتے ہیں نیکسٹ چیز پہ, اور وہ ہے قبر کا بیان. اس میں سے بھی آج ہم پہلے ایک نوٹ لیں گے جو ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں, کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ہے, اور اسی طرح سے قبر عبرت کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے بہترین طریقے سے دنیا میں ہی عبرت حاصل کرنے والا بنا دے. ہم نے اس سے پچھلی نشست میں دیکھا تھا کہ کیسے قبر میں منکر نکیر جو آتے ہیں اور انسان سے جو سوال جواب کرتے ہیں اور اس وقت اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہم نے پھر جو ٹاپک دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ نیک اعمال قبر میں کیسے عذاب قبر سے ڈھال بنتے ہیں، اور ان میں سے پھر سب سے خوبصورت عمل نماز کا دیکھا تھا کہ نماز باقی اور نیکیوں کی طرح بہت ہی اچھے طریقے سے قبر میں ہمارے کام آتی ہے۔ پھر دوسرا ٹاپک جو ہم نے کہہ لیجئے کہ اس کا کافی حصہ دیکھ لیا تھا کہ آج لوگوں نے بزرگوں کے نام پر کیا کیا باتیں گھڑ لی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اپنے دور کی نیک شخصیات جو اللہ کو ایک ماننے والی ہیں، اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے والے لوگ تھے، لیکن لوگوں نے آج انہی کو اتنے مختار ثابت کر دیا، نعوذ باللہ۔ کہتے تو اللہ کو ہے مختار کل، لیکن بعض دفعہ ان کا کچھ بزرگوں کے لیے بھی ایسا خیال ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبحان ربی کا رب العزت ہی عما یصفون، اللہ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہے جو لوگ کے اس کے بارے میں گھڑتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قبر جائے عبرت ہے یا جائے تماشا۔ لکھیے اس جملے کو، اللہ کے نبی نے تو قبروں کو عبرت کی جگہ بنایا تھا، آپ نے قبرستان میں جانے کی جو اجازت بھی دی تو وہ کیا تھی کہ قبرستان جایا کرو، وہاں تمہیں عبرت ملے گی، لیکن لوگوں نے آج اس کو کیا کہہ دیا، اللہ اکبر، اس کو انہوں نے قبر کو ایک عبرت کی جگہ کی بجائے تماشا بنا دیا۔ میلے ٹھیلے، عرس، دھما چوکڑی، دھمال، چرس، بھنگ، عموماً آپ کو ایسی چیزیں وہاں دکھتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ لوگ جو قبر کے عذاب کے بھی منکر ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قبروں کی جو زندگی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں اس کی اصل نہیں جانتے۔ اسی لیے جو شخص سب کے ہاتھوں میں بیچارہ دفنایا گیا، اس کو بیری کے پتوں سے غسل دیا گیا، اس کے ناک میں روئی ڈال دی گئی، اس کے کفن کی ڈوریاں سر کی طرف سے بھی باندھ دی گئیں، پاؤں سے بھی باندھ دی گئیں، لیکن لوگ اس کے قبر میں جاتے ہی سب کچھ کرنی والے بناتے ہیں، مانگنا ہے تو ان سے مانگو، کرنا ہے تو ان سے مانگو، تو یہ ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر الحلیم نہ ہوتے، الصبور نہ ہوتے، تو ایسا کرنے والوں کو دنیا میں ہی اس قسم کا معاملہ آ جاتا کہ جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کبھی اس کی کوشش بھی نہ کرتے۔ وجہ کیا ہوئی کہ پھر قبریں تماشا گاہ بن گئیں۔ آج آپ دیکھیے کہ لنگر کھلتے ہیں اور رنگ رونق، پھول، خوشبو، چادریں، گوٹی سے لگی ہوئی چادریں، کیا آپ نے قبروں کو عبرت کی جگہ بنایا؟ جو لوگ ایسی قبروں پہ جاتے بھی ہیں تو وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، عبرت لے کے آتے ہیں؟ کوئی وہاں سے اچار خرید کے لے آتا ہے، کوئی وہاں سے عرق گلاب لے آتا ہے، ایک خوشبو کی طرح کی باتیں ہیں۔ تو قبر جو واقعی بڑے خوف اور گھبراہٹ کی جگہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی کوئی جگہ نہیں دیکھی، ترمذی کی روایت ہے۔ ایک جنازے کے موقع پر آپ قبر کے سرحانے تشریف فرما تھے، آپ قبر کی ہولناکی کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا میرے بھائیو اس کے لیے کچھ تیاری کر لو، ترمذی کی روایت ہے۔ آپ نے خود بھی قبر کے فتنے سے پناہ مانگی اور امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی نصیحت فرمائی، اور آپ کے طرز عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ قبر کا ذکر آتے ہی صحابہ کرام رونے لگتے اور غم زدہ ہو جاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تین باتیں مجھے غم زدہ کر دیتی ہیں اور میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں، مراد یہ کہ میری آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صحابہ کرام سے جدائی کا غم، یعنی جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ سے جدا ہو جاؤں گا میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ دوسری بات عذاب قبر سے روتا ہوں، اور تیسری بات ہے قیامت کا ڈر۔ ذرا سپنے اوپر لیں، کبھی ہم بھی ان باتوں میں سے کسی ایک بات پہ روئے؟ کیا کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن آیا کہ ہم ان میں سے کسی ایک چیز پر روئیں؟ اسی طرح مالک بن دینار کہتے ہیں رحمہ اللہ، موت اور قبر کو یاد کر کے وہ اس قدر روتے کہ بے ہوش ہوتے۔ کیا پتہ چلا کہ جو اسلاف تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، وہ قبر سے ڈرتے تھے۔ آج لوگ قبروں کے اوپر رنگ رونق اور اس طرح کی عطر اور خوشبوؤں کی بارش کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قبر کی زیارت کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ آخرت کی یاد آئے، یہ روایت نوٹ کیجئے، ترمذی کی ہے۔ اور یہاں آپ کو اس سوال کا بھی جواب مل گیا کہ کیا قبرستان جا سکتے ہیں؟ مرد تو 100% جا سکتے ہیں، عورتوں کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ یہاں بھی آگے بات آئے گی۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ اس میں سامان عبرت ہے. مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے. سوچیے ذرا، کوئی قبرستان جو آپ کے گھر کے راستے میں ہو، کہیں بھی کچھ ہو، اور سچی بات ہے کہ دوسروں کی قبریں دیکھ کر اپنی قبر کا خیال آتا ہے. عارضی دنیا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر پشیمانی اور ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی رغبت پیدا ہوتی ہے. کبھی بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزریں تو سوچیں، ہم ناروے میں جہاں رہتے ہیں تو گھر سے اسکول کے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور اس کا ایک کونا مسلم کے لیے اور باقی غیر مسلموں کے لیے. تو جب بھی کبھی گزروں، تو آج بھی ایسا نہیں کبھی ہوا کہ لاؤ بالی پن میں گزر جاؤں، یہی سوچتی ہوں کہ یہ کب سے قبروں میں ہیں، نہ جانے اندر کے کیا حال ہے. اوپر لوگوں نے ایسے لگتا ہے ایک گارڈن ہے، اتنا حسین، پھولوں سے لدا ہوا، سبزہ، صاف ستھرا رستے بنے ہوئے. اندر کے معاملے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں کچھ فرق ہے.